الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بقرة آيات 114 ومن أظلم ممن منع مساجد الله اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے ان یذکر کہ اس کا ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام لیا جائے وسع فی خرابہا اور اس کے اندر وہ اجاڑے اسے ان مسجدوں کو ویران کرے مسجدوں سے لوگوں کو بھی روکے اللہ کا نام لیا جائے ان مسجدوں میں ان سے بھی روکے اور یہ چاہے کہ وہ مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہوں اولئک ما کان لہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ان یدخلہا کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں الا خائفین مگر یہ کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے یا بہت زیادہ ڈرے ہوئے لہم انہی کے لیے ہے فی الدنیا دنیا میں خزیون بہت زیادہ رسوائی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا ایک پس منظر خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تھے تو اس کے بعد اب وہاں پہ جانا مسلمانوں کا منع تھا، اللہ کی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، مراد ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے، اور ظاہری بات ہے جو مشرکین تھے وہ روک بھی رہے تھے اس کے اوپر۔ اس سے پہلے ایک واقعہ بھی گزر چکا تھا کہ مسلمانوں میں سے اگر کسی نے اٹیمپٹ بھی کی تھی وہاں جانے کی تو ابو جہل نے اور باقیوں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، روکا تھا، اس چیز سے ریزسٹ کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا تھا تو اس میں بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے پہلے اپنا ایک نمائندے بھیجے تھے اور کہا تھا، انیشیلی حضرت عمر کی بات ہوئی تھی لیکن حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں میں اپروپریٹ نہیں ہوں، حضرت عثمان کو پھر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عثمان گئے تھے تو بیسیکلی کیا بات کرنے گئے تھے کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے آپ سے، ہم کو جھگڑنے نہیں آ رہے، ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے بس، وہ آپ ہمیں کرنے دیں۔ انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا، روکا تھا۔ تو یہ مسلسل اس طرح کے اسٹیپس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ان شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہونے والا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ ابھی یہ آیات تب نازل ہوئی تھیں جب ہجرت کو ابھی بہت زیادہ سال نہیں ہوئے تھے، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں فیوچر کی کہ تم لوگ سوچو کس پیٹرن کے اوپر۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں صلح حدیبیہ والا یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے سے ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ تم لوگ اس کانٹیکسٹ میں سوچو کہ یہ نہ ہو کہ بس تم لوگ اگر ہجرت کر کے آ گئے ہو اور یہاں پہ تم لوگ آرام سے امن سے رہ رہے ہو، دس از ناٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ۔ یہ ٹارگیٹ نہیں تھا تم لوگوں کا یہاں پہ، اپنا ذاتی طور پہ پرسنل اسلام کو ود پیس امن کے ساتھ پریکٹس کرنا یہ تم لوگوں کا ٹارگیٹ نہیں تھا۔ ٹارگیٹ کیا ہے کہ ابھی تو تم لوگوں نے مکہ کو اور وہاں کے سرزمین کو، مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو لبریٹ کروانا ہے، آزاد کروانا ہے مشرکین کے غلبے سے، اور مشرکین جو تھے انہوں نے تو وہاں پہ شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا اسے۔ 360 بت تو آپ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ 360 بت تھے، اور یہ 360 جو تھے بت یہ کس کے تھے؟ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنائے تھے، عرب کے جتنے بھی قبیلے ہوتے تھے ان سب نے اپنے اپنے جو بڑے لوگ فوت ہو گئے یا انہوں نے اپنے طرف سے جو خداؤں کی بیٹیاں بنایا ہوتا تھا وہ تصورات تھے، ان کے انہوں نے بت بنا کے کعبے کے اندر رکھے ہوتے تھے کہ ان کی جو ہے نا ہم آ کے منت کریں گے، ان کے چڑھاوے چڑھائیں گے، تو یہ پھر اللہ کے آگے ہماری سفارشیں بھی کیا کریں گے۔ خالص اللہ کا پکارنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنا یہ مشرکین کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ مشرکین ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، سب کے سب مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ چھوٹے خداؤں کا بھی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 17-18 کے اندر فرمایا ہوا ہے، مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، مشرکین کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ کو کفر کی گواہی دے رہے ہیں، خود تو وہ کفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اولئک حبطت اعمالہم، یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں، جتنا مرضی یہ سمجھتے رہیں کہ ہم کعبے کی اور مسجد حرام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں اس کفر کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس آگ میں ہی جلتے رہیں گے۔ در حقیقت اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کریں ان کا آباد کرنا بنتا ہے جو واقعتاً صرف اور صرف اللہ پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور خشیت اور خوف صرف اور صرف اللہ کا ان کے اندر۔ فعصا اولئک ان یکونوا من مہتدین، تو ممکن ہے یقیناً یہی لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں ٹالریٹ کر رہے اور مسلمانوں کو اس کا ٹارگیٹ دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اس چیز کو بھولنا نہیں ہے، مدینہ میں آ گئے ہو تو مکہ کو مت بھول جانا، تم لوگ مسجد الحرام کو مت بھول جانا کہ تم نے اس کو آزاد نہیں کرنا۔ اسی طرح سورۃ توبہ اور سورۃ فتح، ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو آیت کا حصہ ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان کے لیے تو صرف یہی سوٹیبل ہے کہ یہ اگر مسجد حرام میں داخل ہوں گے بھی تو خوف زدہ ہو کے، جبکہ ابھی تو یہ سینیریو نہیں تھا، ابھی تو اپوزٹ تھا اس کا حالات۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تب کیا تھا؟ غلبہ تھا مشرکین کا، ابھی تو ابتدا کی ساری جنگیں بھی نہیں ہوئی تھیں، ابھی تو مشرکین مائٹ میں تھے، مسلمان ابھی ویک تھے، ایون مدینہ کے اندر بھی ویک تھے۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن اتنی ویک تھی کہ آپ یہ امیجن کریں، جب غزوہ بدر ہوا تھا تو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنی آبادی کے اندر کافی مائنورٹی میں تھے۔ اب تصور کریں کہ 313 اگر لڑنے کے لیے گئے ہیں مسلمان، اور ان میں سے اکثر جو تھے صرف دو گھوڑے تھے، صرف دو گھوڑے، جنگ ہو رہی ہے اور صرف دو گھوڑے موجود ہیں، اکثر مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو تلوار بھی نہیں تھی نہ ہی ڈھال تھی، ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے بس لڑنے کے لیے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ری انفورسمنٹس نہیں آئی تھی مسلمانوں کے لیے، جب ان کو پتہ لگا تھا کہ مکہ کی طرف سے تو ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کے، تو کوئی ایس او ایس کال بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ری انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ تھی نہیں ری انفورسمنٹس، جتنے مسلمان تھے وہ سب موجود تھے وہاں پہ۔ جب احد کا موقع آیا تھا تقریباً 1000 کی فوج مسلمانوں کی تیار ہوئی تھی، لیکن عین لڑائی سے پہلے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا کہ بھئی انہوں نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تو ہم تو کیوں لڑیں ان کی خاطر، اب وہ واپس آ گئے تھے۔ اب یہ کیا ہے، عین جنگ کے موقع کے اوپر اگر کوئی اس طرح کرے، اسے کیا کہیں گے؟ ٹریزن کہیں گے، اسے باغی کہیں گے، اس نے کیا کیا ہے عین موقع کے اوپر جب جنگ ہونے والی ہے تو یہ مڑ کے واپس آ گئے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد سے واپس چلے گئے تھے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آج کل یہ ممکن ہے، فار انسٹنس کہیں جنگ ہو رہی ہو، آرمی کا ایک پورا یونٹ ہے وہ اپنے کمانڈر کی بات ماننے بغیر مڑ کے واپس آ جائے اور بالفرض بعد میں فتح حاصل ہو جائے، تو اس یونٹ کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا کیا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ابھی پوزیشن نہیں تھی، کوئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی کہ ایسا بولڈ اسٹیپ اٹھائیں کہ جس سے انٹرنل جو ہے وہ لڑائیاں پیدا ہوں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو مسجدوں میں اگر داخل ہوں گے بھی تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے، یہ اصل میں پیشن گوئی ہے اس چیز کی کہ جب فتح مکہ کے بعد جو حج ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد جب حج ہوا تھا تو پہلا سال جو تھا حج کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہری بات ہے اب کنٹرول کس کے ہاتھ میں آ گیا تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا تھا، مشرکین کو روکا نہیں گیا تھا کہ تم نے آ کے حج نہیں کرنا، مشرکین آئے تھے حج کیا تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا بلکہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نمائندہ بنا کے، آپ نے لیڈ کرنا ہے حج کو، لیکن مشرکین کو روکا نہیں تھا۔ تو اس سال جو مشرکین جنہوں نے حج کیا تھا اور عرب پورے عرب سے آئے تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے اور دب دب کے انہوں نے حج کیا تھا، کیونکہ اب پورا کا پورا نظام چینج ہو چکا ہے، مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا سب کچھ۔ اور اس کے اگلے سال پھر آیات آ گئی تھیں کہ اب مشرکین کے لیے تو یہاں پہ داخل ہونا بنتا ہی نہیں ہے، یہ حرمت والی زمین ڈکلیئر ہو گئی، اب وہاں پہ نان مسلم نہیں جا سکتے۔ مدینہ میں جا سکتے ہیں، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی، خلافت راشدہ کے دور میں بھی نان مسلم رہے ہوئے ہیں، لیکن مکہ کی جو سرزمین ہے یہ حرمت والی زمین ہے، یہاں پہ مشرکین کا داخلہ منع ہے۔ اگر آپ لوگوں کا جانا کبھی ہو وہاں پہ تو موٹر وے کے اوپر انٹری سے پہلے ایک بورڈ آتا ہے وہاں پہ، جو وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی چیکنگ صرف مسلم نان مسلم کی فلٹریشن کے لیے، نان مسلم پر ہی اس روڈ پہ چلے جائیں جو مسلم ہیں، صرف وہی پروسیڈ کریں گے۔ انفیکٹ یہ جو CNN اور BBC ان کی بھی جو کبھی کوریج کرتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، وہ بھی اپنے کرو میں سے صرف مسلمز کو ہی بھیج سکتے ہیں آج کے لیے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ پیشن گوئی ہے، مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے، اور یہ کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، یہ رسوائی ہو رہی ہے ان کی اور کیا ہو رہا ہے, اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ شدید عذاب ہے. کہ مشرکین نے یہ چاہا تھا کہ اللہ کے نام کو روکیں, پھیلنے سے روکیں, اور یہ کہ مسجدوں کو ویران کریں ان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون سا ہو سکتا ہے, اس ظلم سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کو درکارنے کا, غیرت دلانے کا ایک طریقہ ہے. ہر قرآن کی آیت جو ہے اس کا ایک مفہوم عام بھی ہوتا ہے, ایک مفہوم خاص بھی ہوتا ہے. اس کا عام مفہوم کے اندر اسی طرح ہی ہے کہ جو آپ کو الفاظ ترجمے کے سمجھ لگ رہے ہیں, مسجدوں سے لوگوں کو روکنا, مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لینے سے روکنا اور مسجدوں کو غیر آباد کرنا, یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے بڑا ظلم, اس سے بڑا ظالم اور کون ہونے والا ہے. اس کی اگر آپ پولیٹیکل ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو پولیٹیکل ایگزامپلس بھی مل سکتی ہیں, جس طرح کہ 2006 کے اینڈ کے اندر جب ٹونی بلیئر برٹش پرائم منسٹر تھا, یہ پاکستان آیا تھا, تو فیصل مسجد کے اندر اس کو بلایا گیا تھا کہ ایک ڈبیٹ رکھیں گے ہم لوگ. اسلامک یونیورسٹی کے انڈر آتی ہے فیصل مسجد, تو اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ڈبیٹ کرے گی. مشاہد حسین جو سینیٹر تھا اس کو چیئر کر رہا تھا اس میٹنگ کو. تو جب ٹونی بلیئر آیا تھا اس دن, عصر کی نماز کی جو اذان تھی وہ نہیں ہوئی تھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر, انہوں نے اس کو ڈیلے کیا تھا, اور جو نماز بھی جو لوگ آتے ہیں جو قریب کے کالونیز وغیرہ سے آتے ہیں ان کو بھی نہیں آنے دیا تھا کہ مسجد کے اندر ابھی نہیں آ سکتے. ظاہری بات ہے ان کو سیکورٹی کی پڑی تھی, جس کی ہم اسکریننگ کریں گے وہی آ سکے گا مسجد کے اندر. عام لوگوں کو نہیں آنے دے رہے تھے مسجد کے اندر. ریگولر جو نمازی ہوتے ہیں انہوں نے بس بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان کے ویسے ان کو کہا کہ بس ویسی اذان دے دیں آپ, اور ویسے ہی اپنی جو جماعت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اس طرح کی ہم ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک ایگزامپل ہے, بڑا ظلم ہوا جاتی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آف کورس یہ غلط ہوا تھا کہ ہماری مسجد ہے, ہمارا تقدس ہے, ہم کسی اور کی خاطر کیوں اس چیز کو دبائیں, ختم کریں. نان مسلمس کا مسجدوں میں آنا منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے نان مسلمس کا, اگر وہ رسپیکٹ کے ساتھ آتے ہیں. حرام مسجد حرام جو ہے وہ تو اس کا معاملہ بالکل علیحدہ, وہ تو بتا دیا نا کہ وہ حرمت والی زمین ہے, وہاں تو مسجد میں جانا دور کی بات, اس زمین میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا. لیکن عام مسجدوں کے اندر, کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی نان مسلم فرینڈ ہے تو وہ آپ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ مسجد کیسی ہوتی ہے, تم لوگ کیا کرتے ہو, تو ہم لے کے جایا جا سکتا ہے اسے, رسپیکٹ شو کرے, وہ جوتے اتارے جس طرح ہم اتارتے ہیں جوتے, کپڑے اس کے پاک ہوں, وزٹ کیا جا سکتا ہے مسجد کو. سملر کیس ہے کہ ہم بھی مسلمان بھی ہیں, وہ بھی نان مسلمس کی عبادت خانے جو ہیں ان کے, وہاں پہ وزٹ کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں, اگر جانے کی ضرورت پڑے تو جایا جا سکتا ہے. وہ بھی اس طرح کوئی حرام نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ اس کا حکم حرام کا نہیں بنتا. جو چیز منع ہے وہ ہے انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے, عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی چرچ میں گئے ہیں یا کسی اور مندر گئے ہیں یا کسی اور سنیگاگ گئے ہیں تو ان کی رسپیکٹ شو کرتے کرتے ان کی دعا میں شامل ہو گئے یا ان کی کسی اور چیز میں شامل, یہ غلط ہو جائے گا, یہ ٹوٹلی غلط ہوگا. ویسے وزٹ کرنا حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, اور نان مسلم بھی مسلمانوں کے اس میں جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے تاکہ وہ ان کی انکلینیشن تھوڑی پیدا ہو اسلام کی طرف, ہو سکتا ہے وہاں جا کے ان کو قرآنیت فیل ہو. لیکن آج کل کا حال کیا ہو چکا ہے, مسجدیں جو ہیں وہ کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور آپ نے آیت بھی سنی ہوگی, اکثر مسجدوں میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, جو مسجدیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو وہاں پہ. اسی سے یہ حکم نکالا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر مانگنا بھی جائز نہیں ہے, مسجد میں آ کے مانگنا جائز نہیں ہے. یہ مسجدوں کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے, تمام مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن اس کے اندر یہ جو مسجدوں سے روکنے کا ہے, ایک تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے, وہ دوبارہ میں ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو مسجدوں کے باہر لیبل لگائے ہوئے ہیں یہ بالکل غلط ہے, کہ یہ مسجد جو ہے یہ صرف اور صرف فلانے فرقے کی ہے, یہ بالکل غلط ہے. نہ مسجد حرام کے باہر کبھی آج تک یہ لکھا تھا, نہ مسجد نبی کے باہر آج تک لکھا تھا, یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. یہ تو کنٹمپرری ٹائمس کا کانسیپٹ ہی ہے, اور یہ جہالت والا کانسیپٹ ہے. یہ تو گمراہی ہے کہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آپ اس سے ہٹیں. اگر آپ کے اختیار میں ہیں آپ لوگ اس چیز کو ہٹوائیں, اس چیز کو مسجد سے ہٹوائیں. اگر آپ لوگوں کے اختیار میں ہیں, آپ لوگ کمیٹی کے ممبر اگر ہیں جو بھی ہیں, اس چیز کو ہٹوائیں. مسجدیں تمام کی تمام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں, اور وہاں پہ صرف اور صرف اگر ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ہی ہوتا ہے. جو آئے تو بھی آپ کو میں نے کوٹ کر کے بتائی ہے. فرقوں کو لگا کے اور اس طرح روکنا کہ یہ ہماری مسجد ہے, یہ فلانی مسجد ہے, یہ فلانے فرقے کی ہے, اس سے روکنا یہ غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ خرابیاں اتنی بڑھتی جائیں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوشے کو ایاتیہ الناس زمانن, لگتا ہے یا اندیشہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا اور کچھ نہیں بچے گا. جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام کے علاوہ باقی اسلام والی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی لوگوں کے اندر. اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسلام کے اندر جو جو چیزیں تھیں وہ اسلام خالی ہو جائے گا، صرف ایک چھلکا سا رہ جائے گا اوپر. ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے اندر سوائے اس کے الفاظ کے اور کچھ نہیں بچے گا. کہ لوگ قرآن کے الفاظ تو پڑھتے رہیں گے، تلاوت تو کرتے رہیں گے، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں کریں گے. قرآن تو ہدایت کی اور نصیحت کی کتاب ہے. اگر رمضان کے اندر پڑھا جائے اور سب لوگ اگر پڑھیں اس کو، جس طرح کہا جاتا ہے کہ سب لوگ پڑھا کریں رمضان کے اندر، ایک تراویوں کے تھرو پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ تو ہدایت کی کتاب تھی، کوئی نہ کوئی تو ہدایت ملنی چاہیے تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن بھی پڑھ رہا اور خالی ہو، بالکل خالی ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس طرح کی باتیں بولتے کیوں منہ سے جو کرتے نہیں ہو تم. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو سخت بیزاری ہے اس بات سے کہ تم وہ باتیں کرو جو کرتے نہیں ہو. تو وہی بات یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہے کہ قرآن کے اندر اس کے الفاظ کے علاوہ کچھ باقی بچے گئے نہیں، لوگ کچھ حاصل ہی نہیں کریں گے قرآن سے. مساجد ہم، اور ان کی مسجدیں ہوں گی، عامرۃ، بہت زیادہ تیار، بہت زیادہ ڈیکوریٹڈ مسجدیں ہوں گی. جس طرح کہ آرکیٹیکچر کے اندر بھی ایک مسجدوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے خاص، پھر اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر اس ٹائم پہ تو کافی چیزیں ہوئی ہوں گی کہ کارپیٹ فلانا ہو، فلانے طریقے سے سامنے شیشے سے لگے ہوں، یا فلانے کیلیگرافی ہو، فلانی حیات لکھوانی ہے، یا اس طرح ہو، ان چیزوں کی طرف تو فوکس ہوگا، ڈیفینیٹلی فوکس ہوگا. وہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت سے وہ مسجدیں خالی ہوں گی. مسجد تو مرکز ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اللہ سے جڑتے آ کے، یہاں پہ ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے تھا مسجدوں کو، یہاں سے اسلام پھیلا کرے. یہ تو اسلام کے گھر ہیں، جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں سے تو خیر پھیلنی چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، خالی ہوں گی ہدایت سے، فوکس سارا چلا جائے گا ڈیکور کی طرف، اور جو اصل مقصد تھا مسجدوں کا، ان چیزوں سے بالکل خالی ہوں گے. نہ کوئی کام کے درس دیے جا رہے ہوں گے، نہ کچھ اور، کچھ بھی نہیں. علماء ہم، اور جو علماء ہوں گے اس زمانے کے، ان کے جو علماء ہوں گے، شر من تحت ادیم السمائے، جو علماء ہوں گے وہ آسمان کی چھلکے کے نیچے یا آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین شر والے لوگ ہوں گے. من اندہم تخرج الفتنہ، انہی میں سے فتنہ جو ہے وہ نکلا کرے گا. وفیہم تعود، اور انہی میں ہی فتنہ جو ہے گھس جایا کرے گا. فتنہ انگیزی، بس آگ لگانا، بھڑکانا، یہ علماء کا کام بن کے رہ جائے گا. پہلی بات کیا بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی عبادات نہیں ہے، کوئی اثار کا جذبہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ قرآن کے اندر اس کے الفاظ کے علاوہ باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہدایت لوگ پکڑیں گے نہیں قرآن سے. مسجدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری فزیکل ڈیکوریشن میں رہ جائیں گی، ظاہری ان کے اندر خوبصورتی کے اوپر توجہ ہوگی، ہدایت سے بالکل خالی ہوں گے. اور علماء کا کیا حال ہو چکا ہوگا کہ آسمان کی چھت تلے سب سے زیادہ وہ برے مخلوق ہوگی، وہ بدترین لوگ ہوں گے، وہ شر ان کا لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہی میں سے فتنہ نکلا کرے گا، انہی میں دفن ہو جائے کرے گا، بس فتنوں کے اندر ہی وہ لگے رہیں گے. پھر اس آیت کے اندر مسجد کے جو آداب ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ مسجد کے اندر ایک تو یہ کہ پوری دنیا کی بات تمام چیزوں سے کٹ آف ہو کے خالص اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو مسجد کے اندر، اور اگر مسجد میں داخل ہونا ہے تو خائفین بن کے، خوف زدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے، اگر جس طرح گھر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر حاضری ہو رہی ہے، اس طرح داخل ہونا چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے انسان کے اندر، کوئی تکبر، کوئی ایسی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، اونچی آواز سے بولنا، بحث کرنا، یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسجدوں سے متعلق ہی آپ کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ جب آپ واپس لوٹ جائیں گے، اب جنگ کے میدان سے واپس لوٹیں گے، تو وہ جو مسجد ہے جو فتنے کا باعث بنی ہوئی ہے، مسجد ضرار، اس کو آپ نے گرا دینا ہے، اور وہاں پہ جا کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز اس مسجد میں پڑھنی ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہوئی تھی، نام لیے بغیر اشارہ ہے مسجد قبا کی طرف. تو مسجد اگر فتنے کا باعث ہے اور اس سے شر پھیل رہا ہے, یہ فتنہ کون سا تھا؟ یہ فتنہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ جو منافقین تھے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اور کلیم یہ تھا کہ رات کو ہم یہاں پہ عبادت کرتے ہیں, جبکہ درحقیقت وہ کیا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ ڈسپرس ہو کے سو جایا کرتے تھے, یہ جا کے وہاں پہ یہودیوں کے ساتھ مل کے اور باہر سے جو مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ بیک ڈور چینل سے رابطے قائم کر کے کوئی پلان بناتے رہتے تھے کس طرح سے ہم مدینہ کے اندر ودن ہم بغاوت کریں, تم لوگ اٹیک کرو, اس طرح کی چیزیں. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں کھول کے بتا دی تھیں. تو اس مسجد کو یہ نہیں کیا گیا تھا کہ اس مسجد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا گیا کہ مسجد قائم رہے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ مسجد قائم رہے, صرف اس کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے, ان لوگوں کا داخلہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا یا ان لوگوں کو نکال دیا جائے. وہ مسجد جس کی بنیاد ہی بنی تھی فتنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس مسجد ہی کو گرا دیا جائے سرے سے. ہمارے ہاں اب کیا تصور بن چکا ہے, کسی زمین کے اوپر اگر قبضہ کرنا ہونا تو ایک آسان حل کیا ہے, وہاں پہ مسجد بنا دو, بس راتوں رات مسجد بنا دو وہاں پہ. یہ دیکھو جی یہ شیڈ لگا ہوا ہے, یہ دو تین صفحے بچھی ہوئی ہیں, تو مسجد ہے اور یہاں پہ کوئی اور آ کے فلانا کر رہا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک کامن چیز ہے, کسی زمین کے اوپر اگر قبضہ کرنا اور اس کو مسجد بنا دیا جائے تو بس لوگ نمازی ہیں نہیں ہیں, لیکن مسجد کو اب اگر گرا دینا پڑے نا تو لوگ تو بڑے جذباتی ہو جائیں گے, وہ تو مار دھار کے اوپر اتر آئیں گے. کہیں خبر آ جائے کہ جی مسجد گرا دی گئی ہے اگر, تو لوگ سنتے ہیں کہ کس نے گرائی تھی, کیوں گرائی تھی, ایسا کیس کرتے ہیں ان کے اوپر جاتے ہیں. نہیں بس جاؤ مارو ان کو, جلا دو, جان سے مار دو ان لوگوں کو. جس طرح اگر حرمت رسول سے متعلق اگر کوئی بات اخبار میں آتی ہے, کچھ آتا ہے کہ فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, تو ہونا کیا چاہیے, پہلے انویسٹیگیشن تو ہو کہ بھائی توہین کی بھی ہے کہ نہیں کی, یا جو بندہ تھا وہ خود جھوٹ بول رہا ہے. پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر واقعی توہین کی ہے تو پھر سزا اس کو اپروپریٹ سزا ملنی چاہیے جو اسلام کے اندر سزا بنتی ہے اس کی. لیکن اگر اس نے کیا ہی نہیں ہے اور کسی اور نے اس پہ الزام لگا دیا, جھوٹا الزام لگا دیا, تو وہ تو گناہ گار ہے ہی ہے. وہ سب لوگ گناہ گار ہیں جو اندھے دھن جا کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, خود تو نماز پڑھنی نہیں ہے اور ان چیزوں میں بڑے جذبات ہیں. علامہ اقبال کے دور کے اندر بھی ایک مسلمانوں کی اور ایک ہندوؤں کی ایک زمین کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا تھا کہ یہ مندر ہے یا فلانا ہے اس طرح, تو اس طرح ہوا تھا کہ جو زمین تھی وہاں پہ مسلمانوں نے سب لوگوں جذباتی ہو کے ایک دم سے اینٹیں منگوا لی, فلانا کیا اور مسجد بنا دی. وہ تو اس کے اوپر ہی جو ایک شعر ہے, جو شعر تو مشہور ہے لیکن اس کی ہسٹری ہی ہے. اس کی اقبال کا شعر کیا اس کے اوپر, مسجد تو بنا دی ہے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, ایمان تو بڑا ہے ایک دم سے راتوں رات مسجد بنا دی ہے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اپنا جو اندر من ہے وہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے, وہ تو اتنے سالوں میں جانا نمازی نہیں بن سکا. تو یہی حال ابھی تک مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ اگر کہیں ایسی بات پتہ لگے کہ جی مسجد گرا دی گئی ہے یا مسجد کو فلانا ہے, تو وہ تو لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ اچھا طریقہ ہے کہ کہیں قبضہ کرنا ہو یا کچھ مسئلہ ڈالنا ہو تو جی یہاں پہ مسجد ہے, مسجد نہیں گرائی جا سکتی. اسلام آباد کے اندر بھی خاص طور پہ ضیاء کے دور کے اندر یہ جتنے بھی آپ کو درمیان میں اور جگہوں کے اوپر مسجدیں نظر آئیں گی, یہ سب قبضے والی جگہ ہیں. یہ سیکٹرز اور گرین بیلٹ کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ زیادہ تر اس طرح ہی ہیں, قبضے کی مسجد ہے یہ, ضیاء مسجد قبضے کی مسجد ہے. نام کیوں رکھتے ہیں ضیاء کا, ضیاء الحق نے نہیں کروانے دی تھی تو نام ہی ضیاء کا رکھ دو کہ چلو اب تو ان کو بھی نہیں کروائے گا. وہاں یہ ساری اس کی ہسٹری ہے. ہمارے یہاں ہم لوگوں اس طرح استعمال کر رہے ہیں اسلام کو ایز اے ٹول اپنے لیے, کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ جی ہم مسجد بنا دیں گے. کسی اور کی زمین کے اوپر اس طرح کرنا گناہ ہے, حرام ہے, یہ نہیں دیکھیں گے. بس یہ تسلی میں آ جائیں گے کہ جی جس نے دنیا میں مسجد بنائی نا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آخرت میں جنت میں محل بنائے گا. خود نمازیں نہیں پڑھنی, بس مسجد بنا دی ہم نے تو بس ہمارا آخرت میں محل بن جائے گا. وہ حدیث بالکل صحیح ہے, ایسی ہی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے. لیکن یہ تو نہیں فرمایا نا کہ کسی اور کی زمین کے اوپر مسجد بنا دو, جگہ بنتی نہیں ہے تو مسجد بنا دو. مسجد جو ہے وہ گرائی بھی جا سکتی ہے, یہ کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہیں جو کبھی معاف نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ کے اوپر مسجد ہے وہ اپروپریٹ جگہ نہیں ہے, مسجد کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. لال مسجد سے پہلے یہ جو جس سال لال مسجد والا واقعہ ہوا تھا اسی سال کے شروع میں سردیوں میں ہی اعجاز الحق جو تھا منسٹر کو زمین کا اس طرح ہوا تھا کہ چار مسجدیں یا پتہ نہیں کتنے مسجدیں گرانی پڑ رہی تھیں ان لیگل زمینیں کے اوپر ہیں. بعد میں وہ جب احتجاج ہوا تو انہوں نے کمپنسیٹ بھی کیا تھا. خیر وہاں پہ لال مسجد والے کے واقعے کے اندر تو خیر دونوں گروپس ہی غلطی ہے, لیکن مسجد عام حالات کے اندر مسجد گرائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالفرض یہ کہ اگر گھر کا یہ والا کمرہ ہے اس کو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, یہاں پہ صفحے بچھا لیتے ہیں, یہاں پہ ہم نماز پڑھ لیا کریں گے, ٹھیک ہے نماز پڑھتے رہیں. بعد میں اگر گھر کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے تو کیا یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یار اس کمرے میں جو ہم نماز پڑھا کرتے تھے نا صفحے بچھی ہوتی تھیں اس کو ہم اس جگہ پہ شفٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جائز ہے, اس میں ایسی کیا غلط چیز ہے. مسجد شفٹ کی جا سکتی ہے. جو اگر آپ حج عمرے کے لیے جائیں تو مدینہ کے اندر وہ جو جگہ ہے جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی, جگہ تو کافی زیادہ ہے لیکن ایک خاص مخصوص جگہ انہوں نے کی بھی ہے کہ جہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے, جس کو انگلش میں ٹورزم کہیں گے, کہ اگر آپ ٹورزم کے طور پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اسلامی تاریخی جگہ کیا ہے, تو آپ خندق والی جگہ لے کے جائیں گے, اب وہاں پہ آپ کو ایک ہی بڑی مسجد نظر آئے گی. ایک ہی بڑی مسجد ہے, پہلے وہاں پہ پانچ چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں اور وہ بنی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور کی, ان پانچ کو گرا کے انہوں نے ایک بڑی مسجد بنائی ہے. مسجد نبوی کی توسیع کے اندر انہوں نے بے شمار مسجدیں, پرانی ہسٹوریکل مسجدیں ان کو انہوں نے گرایا ہے. اصل میں بات ہے کیا, بات یہ ہے کہ عبادت ہونی چاہیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی, اور اگر کوئی چیز فیل ہوتی ہے کہ یار اس علاقے کے اندر یہ جو دو تین چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں ان کو گرا کے اگر ایک ہی بڑی مسجد بنا دیا جائے تو وائی ناٹ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں صرف یہ ہے کہ مسجد کو گرا کے یا مسجد کو شفٹ کر لینا, ایک روڈ کے راستے میں اگر مسجد آ رہی ہے اس کو وہاں سے گرا کے اور اس کو 20-30-100 فٹ دور بنا لینا, یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے. ہاں مسجد کو سرے سے ختم ہی کر دینا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یس ہاں یہ گناہ, ڈیفینیٹلی یہ گناہ کی بات ہے کہ آبادی سے مسجد ہی ختم کر دیا, لیکن مسجد کو شفٹ کر لینا, مسجدوں کو مرج کر دینا اپروپریٹ جگہ کے اوپر لے کے جانا, اس میں قطن کوئی چیز نہیں ہے. اور جو غلط ناجائز جگہوں کے اوپر مسجدیں بنی ہیں ان کو گرا دینا بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا ہوا ہے آیت 39, یہ قتال کی پہلی آیات میں سے ہے, اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ قتال کر سکتے ہو, جنگ کر سکتے ہو جنہوں نے ظلم کیا تھا تمہارے اوپر. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور اللہ جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے. اس آیت کے بعد اگلی آیت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے, قتال کا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب پرمیشن ہو گئی ہے میری طرف سے کہ تم قتال کرو. اب اگلا حکم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو, ان لوگوں کے ساتھ لڑو تم جنہوں نے نکال دیا تھا تمہیں تمہارے گھروں سے بغیر کسی حق کے, الا ان یقولوا, صرف اسی وجہ سے کہ وہ لوگ یا مسلمان کہا کیا کرتے تھے ربنا اللہ, کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اب اگلی بات دیکھیں گے بات ہی کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر اللہ نہ دفع کرتا رہتا لوگوں کو, دفع عربی کا لفظ ہے لیکن ہمارے ہاں بدتمیزی کے سینس میں یوز ہوتا ہے, گیٹ لاسٹ کے سینس میں یوز ہوتا ہے, ایک تو ہے نا گو اوے اور ایک ہے گیٹ لاسٹ, ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے, تو ہمارے ہاں تو یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے, ورنہ دفعہ کیا ہے کہ ختم کر دینا, دور کر دینا. بعض ہم بے بعض, ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ہٹاتا نہ رہتا زمین سے تو اس سے ہونا کیا تھا, لہد مت سوام او وبی اون و صلاوات ان و مساجد ان, تو جتنے بھی بت خانے ہیں, جتنے بھی چرچ ہیں, جتنے بھی سینکاگ ہیں, سینکاگ جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کو سینکاگ بولتے ہیں, اور جتنی بھی مساجد ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تو ختم ہو جاتی زمین سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ہی پرانے وقتوں سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قتال اور زمین سے جو فتنہ ختم کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فوج نکلے لڑے زمین کو پاک کرے شر سے, اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ سے نہ ہوتی تو زمین کے اوپر کوئی مسجد کوئی چرچ کوئی سینگاگ کوئی بت خانہ نہ بچتا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. لیکن قتال کا اور اسلام کے ویژن کے اندر کیا شامل ہے, وہ پروٹیکشن ہے ریلیجیس سینٹرز کی, کہ مسجدیں بھی لیکن مسجدوں کے علاوہ چرچ سینگاگ بت خانے یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ پروٹیکٹڈ رہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کب کے زمین سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. لوگ تو اس قدر ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, اس قدر فنیٹک ہو جاتے ہیں کہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے بھی عام ذہن میں کیا آتا ہے تصور کہ یہ چرچ اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ ختم کر دینا چاہیے, گرا دینا چاہیے, جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن جو ہے یہ ذمہ تھی, مسلمانوں کے ذمہ ہے ان کی حفاظت کرنا. اگلی آیت, آیت 115, وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے تو ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فعینما تولو فسم وجہ اللہ, اور جہاں کہیں بھی تم منہ کرو گے, جس طرح بھی تم اپنا رخ کرو گے, تم اللہ ہی کو پاؤ گے, اللہ ہی کے چہرے کو تم پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم, اللہ بہت زیادہ وسعت والا ہے. وسعت والا سے مراد یہاں پہ کہ تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے یا جس طرف بھی منہ کر کے اللہ کو پکارو گے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی, اللہ کہیں محدود نہیں ہے, وسعت والا ہے. علیم ان, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کو پکارا تھا کہیں پر بھی یا اللہ تعالیٰ کی آگے نماز پڑھی تھی, تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بھی ہے. یہ جو آیت ہے 115, یہ آیت اصل میں آگے جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس کے پہلے دو رکوع ہیں, یہ ان کا ایک طرح کا پری فیس سمجھ لیں. جب وہ وقت آئے گا تو تب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن جس طرح آپ کو بتا دیا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ویژن دکھایا, ایک راستہ دکھایا ہے کہ مسجد حرام کو بھول مت جانا تم لوگ. اس کے اندر تم لوگوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ تعالیٰ کے نام کو سربلند ہونا, اس کو مت بھول جانا تم. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مشرق اور مغرب یہ سب کا سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں پر محدود نہیں ہے, کہ اس رخ پہ اگر اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بات سنیں گے. یہ ہے کیا, یہ اصل میں قبلہ جو ہے, قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو کہتے ہیں, یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے, ایک یونیفارمٹی کے لیے ڈائریکشن ہے کہ کس طرف رخ کر کے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے. یا اگر ہم نماز پڑھنے لگیں سر تو ہم کیا کریں, کس طرف رخ کر کے پکارنے اللہ کو. تو کبھی آپ اگر حج کا یا عمرے کا کوئی سین دیکھیں, جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کس طرح کعبے کے ارد گرد وہ سرکلز بن رہے ہوتے ہیں, اور یہ پوری دنیا کے اندر بھی اسی طرح سرکل بنتا ہے, سرکل اس طرح پھیلتا جاتا ہے کہ سب لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ یونیفارمٹی ہے. وہ جب آیت آئے گی تب اس کی میں ڈیٹیل بتا دوں گا کہ اس کے اندر ایون یہ بھی ہے کہ بالفرض اگر ہم کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ یار یہاں پہ قبلہ رخ کیا ہو سکتا ہے, کہیں ہاسپٹل کے اندر ہیں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ باہر سے ہم بہت دور ہیں, یا کسی کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ قبلہ رخ کیا, یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں آپ راستے میں, کہ سفر کرنے گئے ہیں اور روڈ آگے پیچھے زگ زیگ جا جو رہی ہے, نماز کا وقت آ گیا, آپ رکے ہیں کہ چلو روڈ کی سائڈ کے اوپر ہی نماز بچھا کے, چادر بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, اور نہیں کلیئر ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے, تو وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے, بیسٹ گیس لگا کے دیکھ لیں, بیسٹ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ قبلہ رخ کیا ہو سکتا ہے, اندازہ کر لیں گے بس وہ نماز آپ کی قبول ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. چاہے بعد میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے غلط نماز پڑھی تھی, غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, تب بھی وہ قبول ہو جاتی ہے اگر آپ نے گیس اپنے طرف سے ٹھیک کیا تھا. ایک تو آسانی ہے نا کہ پاکستان میں تو ہمیں, ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا قبلہ کس طرف بنتا ہے, آلموسٹ اسی طرف ہی جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, اسی کے آس پاس کچھ ہے, تو سورج کو دیکھ کے بھی آئیڈیا کیا جا سکتا ہے کہ یار ادھر ہی کر کے کہیں قبلہ ہوگا, اس ڈائریکشن میں ہوگا. لیکن بالفرض کوئی ایسا سفر ہے, کچھ ہوائی جہاز کا سفر ہے, اینی ادر کوئی مینس آف ٹریول ہے جہاں پہ نہیں آئیڈیا ہو رہا, تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اگر ہاں یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے اور میں پھر بھی جان پوچھ کے وہاں پڑھ رہا ہوں, وہ ظاہر بات ہے وہ تو پھر میں ایک انٹینشنل غلطی کر رہا ہوں. وہ جب آیت آئے گی تب اس کو کور کر لیں گے. تو ان دو آیات کا اس طرح بھی آپس میں یہ لنک بن جاتا ہے کہ پہلے مسجدوں کا ذکر ہو گیا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام دیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں محدود نہیں ہے, اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی رخ متعین نہیں ہے لازمند, کہ اللہ تعالیٰ اس رخ پہ ہی صرف سنتا ہے دعا, اور نہ ہی یہ چیز لمیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسجدوں کے اندر ہی دعا سنتا ہے, ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. واش روم کے علاوہ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں, واش روم کے علاوہ ہر طرف ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. جو لال مسجد والا واقعہ تھا اور اس کے کیا وہ ٹھیک تھا غلط تھا, اس کے اندر اصل میں دونوں اینڈس کے اوپر غلطی ہے, دونوں اینڈس کے اوپر اس کے اندر غلطی تھی, کہ ایک طرف بھی وہ جو مسجد والے تھے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے, ایکسٹرا ہائپر ہو گئے تھے, ان کی ہاں غلطیاں تھیں, لیکن غور کیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, کوئی چوری تو نہیں کی تھی, نہ کوئی بندہ قتل کیا تھا, نہ کسی کا ریپ کیا تھا, نہ کسی کی دکان ڈاکہ ڈالا تھا, نہ کوئی پبلک کا مال چوری کیا تھا, نہ کوئی کرپشن ہوئی تھی, ان میں سے تو کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. जो हमारे बल्कि हुक्मरान है ये उनके ऊपर है, हमारे कम ही MNA होंगे जिनके ऊपर कोई चोरी का या वो उनके ऊपर कत्ल का या उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम ना हो। तो उनका ऐसा कोई गुनाह नहीं था कि जिस लेवल का एक्शन ले लिया गया था। जो अगर हुकूमत ने एक्शन करना ही था तो वो जो पहले 2-4 दिन एक्शन हुआ था वो एक्शन इनफ था कि सिर्फ एक प्रेशर डाला हुआ था कि हमने आपको कॉर्नर किया हुआ और हमने वो हेलीकॉप्टर और चीज़ों की प्रेजेंस थी। पहले 2 दिनों में अच्छे खासे लोग निकल आए थे, उसी चीज़ को जारी रखते हैं। अंदर घुस के एक्शन लेने की क्या ज़रूरत थी? मस्जिद के अंदर फायरिंग करने की, बम ब्लास्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वो भाग के तो नहीं जा रहे थे ना वो लोग कहीं, वो लोग तो उधर ही थे, उसका करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे बदनीयती थी, यहाँ पे सिर्फ मुशर्रफ को वो एक नज़र आ गया था कि ये मैं वेस्ट को ये बावर करवा लूँगा कि देखो पाकिस्तान किस कदर एक्सट्रीमिस्ट हो गया है, इस्लामाबाद तक में ये हालात हो गए हैं, तो अगर मैं ना रहा ना तो फिर तुम लोग सोच लो क्या होगा, इसलिए मुझे सपोर्ट करो, मैं ही हूँ जो ये चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। इस वक्त जो ज़रूरत है वो एक ऐसे लीडर की है जो आर्मी और पॉलिटिकल साइड दोनों के ऊपर जिसका वो कंट्रोल हो, पॉलिटिकल लीडरशिप में पावर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की उसकी बदनीयती वाली जो है ना उसके ख्यालात थे, नज़रियात थे उसके, जिसकी वजह से उसने ये किया था। वरना कोई ज़रूरत नहीं थी गोली चलाने की, कोई ज़रूरत नहीं थी बम ब्लास्ट करने की। क्या होना था, 3-4 दिन और गुजरते वो लोग खुद ही बिलाकर सरेंडर कर देते, 3-4 दिन और मजीद गुजर जाते और गुजर जाते, सेंडर कर ही देते वो।
फूड की सप्लाई ना जाती,
फूड की सप्लाई उन्होंने पहले ही रोक दी थी। वो अलग जुल्म था कि इतनी सख्त गर्मी, अगर आप लोगों को याद हो तो वो मौसम था जो अभी पिछले बारिशों से पहले जो मौसम गुजरा था, इस तरह के दिन थे तब, वो शदीद गर्मी और शदीद पसीना आ रहा है और एसी भी काम नहीं कर रहे, वो उस तरह का मौसम बना हुआ था उन दिनों में। तो उस मौसम के अंदर इतनी गर्मी के अंदर लाइट बंद कर दी है, उनका पानी बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया है, ज़्यादा खौफनाक बात यह कि सीवरेज लाइंस बंद कर दी थी। आप तसव्वुर करें अगर फ्लश नहीं हो रहा, आप लोगों को बंद कर दिया एक हफ्ते के अंदर घर के अंदर, ना फ्लश चल रहा है आपका, ना पानी आ रहा है, ना खाना हो रहा है, ना बिजली है, क्या हालात होंगे? तो काफ़ी हद तक जानवरों की हद तक उतर आएगा इंसान, वॉशरूम हर एक में जाना है, किस तरह तहारत हासिल करेंगे, क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल करबला बना के रखा हुआ था उन्होंने। लेकिन जो मैं पॉइंट एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अल्लाह की मस्जिद के अंदर जो गोलियाँ चलाई हैं और जो उन्होंने ब्लास्ट वगैरह किए हैं और जो बंदे मारे हैं, शहीद किए हैं, जो भी कुछ भी किया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन शहीद था और कौन नहीं, वो सब कुछ जो कुछ भी किया है वो सब क्या था, किसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। और उसके बाद जब उन्होंने रेनोवेट कर दिया, मस्जिद को खोल दिया, वो मस्जिद जो पहले भरी हुई होती थी क्योंकि जामे हफ्जा साथ था तो सारे स्टूडेंट्स भी आया करते थे वहाँ पढ़ने के लिए, वो मस्जिद जो भरी हुई होती थी, एक दफ़ा किसी काम से वहाँ मेलोडी मार्केट जाना हुआ था तो जब नमाज पढ़ने गया हूँ तो वो मुश्किल से आप यकीन करें कि आधी सफ़ थी वो। तो ये भी तो मस्जिदों को वीरान करने वाली बात ही है, इस एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और क्या झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि इसके अंदर गैर मुल्की दहशत गर्द हैं, उज़्बेकिस्तान से आए हुए हैं, फलाने ये हैं। और जो 2 बंदों की तस्वीरें लगाई थी वो आपको अच्छी तरह पता है, वो अगले दिन बाकी चैनल्स पे आ गया था कि वो बंदा कह रहा है भाई हम अटक के रहने वाले हैं, हम कोई उज़्बेकिस्तान के नहीं है, मेरे बेटे की तस्वीर है, सब झूठ, सब झूठ। और हमारी अदालत क्या कह रही है, अभी तक केस लेके बैठी हुई है। वो जो लेक्चर हुआ था इलेक्शन से पहले, इज़ डेमोक्रेसी कंपेटिबल विद इस्लाम, जमहूरियत से मुतल्लिक बातें की थी, उसके अंदर मैंने अदालती निज़ाम की बात की थी कि बेकार तरीन निज़ाम है ये अदालत का, कोई फैसला नहीं होता इसके अंदर। और काजी सिस्टम जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, फैसले गलत होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन फौरी फैसले होते हैं और मुफ्त फैसले होते हैं बगैर किसी वकील के। बेनज़ीर का केस नहीं इन्होंने सॉल्व किया, और केस कौन सा खोल के बैठ गए, भुट्टो की फांसी ठीक हुई थी कि नहीं हुई थी, और उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ, या तो ये ना कि उसका भी फैसला हो गया हो, कतन कोई फैसले नहीं हो रहे, कोई फैसला नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। ये निज़ाम ही फजूल निज़ाम है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और सारा का सारा जरा ये पैसा बस बर्बाद हो रहा है इन जजों के ऊपर। तालिबान का निज़ाम बाकी ठीक है, उनकी जो गलत बातें होंगी वो गलत भी होंगी, कुछ चीज़ें उनकी एक्सट्रीमिस्ट भी होंगी, लेकिन वाकई जो अदालती निज़ाम के हिसाब से जो उन्होंने वही पुराना दौरे उला का जो निज़ाम अडॉप्ट किया था वो निज़ाम बिल्कुल ठीक था, इंसाफ भी मिल जाता था, ठीक है जाती भी हुई होती होगी कि गलत फैसले भी हो गए होंगे, लेकिन एटलीस्ट बात ख़त्म हुई। यहाँ पे कौन से सही फैसले हो जाते हैं सारे के सारे? अव्वल तो फैसले नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो कौन से सही होते हैं? जज बिकने वाले भी होते हैं, वकील भी जो है वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, जज ना भी बिकने वाला हो फिर भी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, इंसान होने के नाते भी गलती हो सकती है। तो अल्लाह ताला जो है वो वसत वाला है, हर जगह मौजूद है, اور اللہ تعالیٰ علیم ہے, جانتا ہے کہ کب ہم نے اس کو پکارا تھا, کب اس کے آگے سجدہ کیا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.